بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
रेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली असगर बरूमंद, जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से लेकर 34 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामिन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahar.tv.ir। और अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीर। सबसे पहले आप आलमी खबरें सुनेंगे। आलमी खबरों के बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात रसूल मकबूल के बाद आप सुन सकेंगे प्रोग्राम इस्लाम प्लस, और आखिर में नशर की जाएगी दुआए इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ آئی اے اے کے ڈائریکٹر کا دورہ تہران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کے پیشہ ورانہ تعلقات کے پیغام کا حامل ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں منعقد ہونے والی دفاعی وسائل کی نمائش میں ایران کی متعدد کمپنیوں اور مراکز نے شرکت کی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے عام انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو ملک کی معیشت کا انجن سمجھتی ہے۔ طالبان انتظامیہ نے 11 ممالک میں افغانستان کے سفارت خانوں کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ اور جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو جنین کیمپ کے شہیدوں کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مزاحمتی محاذ کے مجاہدوں نے پریڈ بھی کی۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ہفتے کو آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آئی اے اے کو چاہیے کہ ایران کے پرام جوہری پروگرام سے متعلق اپنے فرائض سیف گارڈ ضوابط کے دائرے میں محفوظ رکھے۔ انہوں نے اس طرح کی تمام رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ ایران کی جانب سے 84% یورینیم کی افسودگی کی گئی ہے۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے بھی کہا کہ ایٹمی معاہدے کو بحال کیے جانے سے متعلق مذاکرات کا عمل جاری ہے، اور ایران اور آئی اے اے کے درمیان اچھی مفاہمت سے ایٹمی معاہدے کی بحالی میں مدد ملے گی۔ رافائل گروسی نے ایران کے ایٹمی مراکز کے خلاف سے انہیں حکومت کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ اس قسم کی دھمکیاں اور ایٹمی تنصیبات پر حملہ قابل مذمت ہے۔ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ کے علاوہ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں منعقد ہونے والی دفاعی وسائل کی نمائش میں ایران کی متعدد کمپنیوں اور مراکز نے شرکت کی ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بغداد کی 11ویں بین الاقوامی دفاعی نمائش میں اسلامی جمہوری ایران کے ادارے دفاعی صنعت، ادارے فضائی صنعت، مرکز برائے دفاعی جدیدکاری اور مالک اشتر کیڈٹ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز سمیت دفاعی صنعت میں سرگرم متعدد ایرانی کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس 4 روزہ نمائش میں 18 ممالک سے 100 سے زیادہ کمپنیاں بغداد پہنچی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اپنے تازہ ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ جن 3 لوگوں کو نامزد کیا وہی مجھے قتل کرانے کی کوشش میں ملوث ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں ہے کہ ملزم نوید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے وقت 5 نامعلوم افراد عدالت میں موجود تھے۔ واضح ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ممکنہ قتل کے بارے میں بات کہی ہے۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد کہا تھا کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر ملک سے باہر بھجوا دیا جس میں ان 4 لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کسی خاص ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ میرے قتل کی سازش میں وہ لوگ ملوث ہیں جنہیں ہم محافظ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے عام انتخابات کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت کو ملک کی ابتر معاشی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ملک میں عام انتخابات کرائے جانے کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ عمران خان نے ایک ایسے وقت میں وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت پر ملک کو ابتر معاشی صورتحال سے دوچار کرنے کا الزام عائد کیا ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت کا کہنا ہے کہ اسے تباہ شدہ معیشت تحریک انصاف کی قیادت والی حکومت سے ورثے میں ملی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 سال کا پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت اقلیت میں چلی گئی اور انہیں اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ملک میں دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنانے اور 8 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ صوبہ پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لاہور اور سرگودا میں کارروائی کر کے 8 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیموں سے بتایا گیا ہے، تاہم واضح نہیں کیا گیا کہ ان کا تعلق کن تنظیموں سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے بم دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ کا سامان بھی برآمد ہوا۔ پولیس ترجمان نے جاری بیان میں بتایا کہ سی جی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کالعدم تنظیم کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور لاہور اور سرگودا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران پاکستان بھر میں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ دہشت گرد گروپوں نے ملک بھر میں متعدد حملے کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو ملک کی معیشت کا انجن سمجھتی ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہندوستان 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ بجٹ کے بعد کے ویبینار سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے موضوع پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ شکتی نیشنل ماسٹر پلان ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ معیشت اور انفراسٹرکچر کی ترقی کی منصوبہ بندی ترقی کو مربوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں فزیکل انفراسٹرکچر کے ساتھ ہی سماجی انفراسٹرکچر کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سماجی انفراسٹرکچر جتنا مضبوط ہوگا اتنی باصلاحیت نوجوان، ہنرمند نوجوان کام کرنے کے لیے آگے آ سکیں گے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر ریکارڈ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ملک کے حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت پر نفرت کی سیاست کرنے اور سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل کر کے ملک کے سماجی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا الزام لگاتی ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے 11 ممالک میں افغانستان کے سفارت خانوں کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمانستان، روس، ترکیہ، قطر، ملائیشیا، قرغیزستان، قزاقستان اور ایران وہ ممالک ہیں جہاں افغانستان کے سفارت خانوں اور کونسل خانوں کا انتظام طالبان کے سفارت کاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ افغانستان کے سفارت خانہ برسر اقتدار حکومت کے حوالے کرنا ایک معمول کا ڈپلومیٹک رویہ ہے جسے انجام دیا گیا ہے۔ یاد رہے افغان طالبان سن 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد دنیا میں باضابطہ طور پر اپنی شناخت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم عالمی برادری نے اعلان کیا کہ یہ اقدام افغانستان میں ہم گیر حکومت کی تشکیل اور خواتین کی تعلیم اور ان کے روزگار حاصل کرنے کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات نے ایران سے اسلحہ اسمگل کیے جانے کے بارے میں یمن کی ریاستی کونسل کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات معمر العریانی نے برطانوی بحریہ کی جانب سے ایران سے ہتھیاروں کو اسمگل کیے جانے کے بارے میں کیے جانے والے جھوٹے دعوے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے قبل فریق کے گریز کے عمل سے توجہ ہٹانے اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ اسود میں یمن کے سواحل پر برطانوی بحریہ کے اہلکاروں کی موجودگی غیر قانونی ہے اور انہیں اس قسم کے جھوٹے دعوے کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے 1 مارچ کو ایک بیان میں برطانوی بحریہ کے دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ برطانیہ سعودی اتحاد میں شامل جار ملکوں کو ہتھیاروں کی فراہم کرنے کی بنا پر یمنی عوام کے خلاف ارتکاب کیے جانے والے وحشیانہ جرائم میں شریک ملک سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو امن کی ہمیشہ حمایت کرنے والے ملک ایران کے خلاف جھوٹے دعوے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو جنین کیمپ کے شہیدوں کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مزاحمتی محاذ کے مجاہدوں نے پریڈ بھی کی۔ رپورٹ کے مطابق یہ پروگرام جہاد اسلامی فلسطین کی جانب سے منعقد ہوا تھا۔ اس موقع پر جنین بریگیڈ، شہدائے الاقصی بریگیڈ اور عز الدین قسام بریگیڈ کے جوانوں نے پریڈ کی اور جنین کیمپ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے راستے پر گامزن رہنے کا عہد کیا۔ بتایا گیا کہ یہ پریڈ اور اس کے بعد کی جانے والی تقریریں جنین کیمپ کے ایک اسپورٹس کمپلیکس میں کی گئیں۔ اس موقع پر شہداء کے گھرانوں اور فلسطین کی قومی اور دینی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ فلسطینی شہریوں نے بھی اس پروگرام کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں نے صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر در اندازی اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے۔ رپورٹ کے مطابق نماز جمعہ کے بعد غزہ پٹی اور شہر غزہ میں وسیع احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور صہیونیوں کے بڑھتے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر رکن سہیل الہندی نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی نوجوان بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ سہیل الہندی نے غرب اردن اور 1948 کی سرزمینوں میں آباد فلسطینیوں سے اپیل کی کہ مسجد الاقصی اور قبلہ اول کے دفاع کے لیے مسجد الاقصی میں اکٹھا ہو جائیں۔ دوسری جانب استقامتی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالی نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں نے بیت المقدس پر صہیونیوں کی تسلط پسندی اور اسے یہودی رنگ دینے کی تمام کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دنیا والوں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ فلسطینی نوجوان صہیونیوں کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فرانس کے سی جی ٹی نامی کنفیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کے ایٹمی بجلی گھروں کے کارکنوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ یہ ہڑتال ریٹائرڈ منٹ کی عمر میں کی جانے والی اصلاحات کے خلاف بطور احتجاج شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اس سے قبل بھی کئی بار احتجاج اور مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 برس کی جا رہی ہے، جس پر محنت کش طبقے نے شدید احتجاج کیا ہے۔ فرانس میں گیس کے شعبے میں کام کرنے والے ملازمین نے 4 روز قبل اسی سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ٹرانسپورٹ اور ریلوے کے محکمے نے بھی اسی طرح کی ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور سامنے، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سنیں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، وہ ذرہ نظر آیا ہے
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہٰذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ مثلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مار کے کو سر کریں گے تو اپنے ارادہ و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے۔ لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3-4-5 یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا. ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے, ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے, ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی. لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے, بلکہ ایک راستے کی طرف, ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہے دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے۔ لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے۔
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں۔ امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے۔ جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے۔ چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا۔ بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے۔ دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبی نبی جن ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، ول امام و امام ان ولو کان غلامہ، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے۔ امام مہدی کے سلسلے میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں۔ ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے. اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے، اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کا اس کی زندگی پہ پر اثر کتنا ہوگا؟ دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے، لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکا یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص معاد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے، یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا، جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا، وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کر دے گا، حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ برائی کرتا چلا جائے، اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی، افسردگی یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، قیامت کے اوپر ہے، تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون، اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا، خاص کر ماں باپ کا، ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے، لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا، اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلقات ہیں، وہ قوی ہوں، مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے، دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے، کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے، ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے، بیجا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بیجا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے، ان کو ادراک کر سکے، اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے، تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے، تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے، اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.